بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد سلسلوار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو نہیں، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامعین، خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں کہ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ علماء کو چاہیے کہ ظالم اور اسلام دشمن حکومتوں سے وابستگی قائم کرنے سے پرہیز کریں۔ تقریب مذاہب اسلامی کی عالمی اسمبلی کے سربراہ کا بیان۔ ایران کا مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی قائم کرنے کے سلسلے میں اہم کردار ہے، سید حسن نصر اللہ کا خطاب۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ ان کا ملک طالبان کو تسلیم کرنے کے سمت قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تقریب مذاہب اسلامی کی عالمی اسمبلی کے سربراہ نے کہا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ ظالم اور اسلام دشمن حکومتوں سے وابستگی قائم کرنے سے پرہیز کریں۔ حجت الاسلام والمسلمین حمید شہریاری نے 35ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس کے 11ویں ویبینار میں کہا ہے کہ آج عالم اسلام میں جنگ و خونریزی، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور مقدسات کی توہین و اہانت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور انہی سب وجوہات کی بنا پر 35ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس کا موضوع عالم اسلام میں اتحاد، امن و صلح اور تفرقے سے پرہیز قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی سرگردگی میں عالمی سامراج اور لٹیرے مغربی ممالک، یہ دونوں ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ عالم اسلام میں جنگ و خونریزی اور اختلاف و تفرقہ پیدا کر کے دنیا اسلام میں اپنی موجودگی کا بہانہ بناتے رہیں، جبکہ اسلامی ملکوں اور ان ملکوں کے درمیان جنگ و فتنہ و فساد اور اختلاف و تفرقے کی اصل وجہ یہی عالمی استکبار اور مغربی سامراج ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض مسلم ملکوں میں ان سے وابستہ حکومتیں اور اسی طرح کچھ ضمیر فروش و اعلی کار علماء موجود ہیں جو مسلم ملکوں میں ان ظالموں کی موجودگی کی راہ ہموار کرتے اور دشمنان اسلام کے مفادات سے اپنے مفادات وابستہ کیے ہوئے ہیں اور انہیں اسلامی ملکوں میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خطاب میں کہا کہ ایران مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی قائم کرنے کے سلسلے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ المینار کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان بظاہر اختلافی نقطے کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے برکت سے اتحاد کے نقطے میں تبدیل کر دیا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ہفتہ وحدت میں تبدیل کر دیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے ہر لحاظ سے مدد ہمارا مذہبی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے امریکہ اور اس کے اتحادی عرب حکمرانوں کو اسرائیلی ایجنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے حامی عرب حکمران ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دشمنی اور عداوت ختم کر دیں، جبکہ بحرین، یمن اور دیگر عرب ممالک کے عوام اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے خلاف ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے داعش کے دہشت گردانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ داعش دہشت گرد تنظیم کی تشکیل کے سلسلے میں امریکی حکام بارہا اعتراف کر چکے ہیں کہ داعش کو امریکہ نے تشکیل دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے لبنان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں داخلی جنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اتیونا حادثے میں ملوث افراد کی سیاسی، ذرائع ابلاغ اور سماجی سطح پر مذمت ضروری ہے۔ ایران میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے 20 ماہ بعد پہلی بار دارالحکومت تہران کی مرکزی نماز جمعہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں نمازیوں نے شرکت کی۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں شدت کے بعد مارچ 2019 میں تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے اجتماعات کا انعقاد روک دیا گیا تھا، تاہم اب نیشنل کرونا کنٹرول ہیڈ کوارٹر نے ملگیر ویکسینیشن مہم کی کامیابی کے بعد تہران میں نماز جمعہ کے انعقاد کی اجازت دے دی ہے۔ کرونا وائرس کی بندشوں کے باعث 20 ماہ کے وقفے کے بعد تہران کی مرکزی نماز جمعہ تہران یونیورسٹی میں حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری کی اقتدا میں ادا کی گئی۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے اس موقع پر نماز جمعہ کی بحالی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے عوام سے کرونا پروٹوکول اور طبی ہدایت پر عمل درآمد جاری رکھنے پر زور دیا۔ حجت الاسلام علی اکبری نے ہفتہ وحدت کے آغاز اور امت کے درمیان اتحاد کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کوئی سطحی معاملہ نہیں بلکہ بنیادی اسٹریٹجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد کا مطلب مسلمانوں کی صفوں کو منظم کرنا، دلوں کو قریب لانا اور ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، اور اسے اخوت اور بھائی چارے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران پڑوسی ملکوں کے تعلقات میں فروغ کا خواہاں اور علاقے میں اغیار کی موجودگی و مداخلت نیز کشیدگی کے خلاف ہے۔ یہ بات ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے ترک ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے اپنے ترک ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تہران کی خارجہ پالیسی پڑوسی ملکوں کی آزادی، قومی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے احترام و تحفظ نیز ہمسایہ ملکوں کے تعلقات میں بدخواہ شیطانی قوتوں کی جانب سے اختلافات پیدا کیے جانے کی سازشوں اور ان کی مداخلت کی مخالفت پر استوار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ حسین امیر عبداللہ یان نے اس گفتگو میں ایک بار پھر ایران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ وہ ہمسایہ ملکوں کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے تحفظ کا قائل ہے اور وہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ روابط میں دشمنوں کو مشکل پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے اپنے ترک ہم منصب سے ہونے والی اس گفتگو میں دو طرفہ روابط کی تازہ ترین صورتحال، افغانستان کے حالات سمیت باہمی دلچسپی کے علاقائی بین الاقوامی مسائل و موضوعات، آستانہ کی روش پر سربراہی اجلاس اور دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اجلاس کے انعقاد کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے بھی افغانستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردانہ واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک میں اس طرح کے شرمناک واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدام، ان جملہ افغانستان میں ایک وسیع بنیاد حکومت کے قیام کی ضرورت پر تاکید کی۔ اسی طرح انہوں نے داعش سمیت دہشت گرد گروہوں کے خلاف جد و جہد کے عمل کو مضبوط بنانے والے اقدامات، خاص طور پر خطے میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمسایہ ملکوں کی مدد کو منظم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے اسی طرح جمعے کے روز انڈونیشیا کے وزیر خارجہ ریتنو مرسودی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی اور دو طرفہ تعلقات اور مختلف علاقائی بین الاقوامی مسائل میں جملہ افغانستان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے کاظمی قمی نے کہا ہے کہ امریکہ علاقے اور خاص طور سے افغانستان میں بحران پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے حالات سخت پیچیدہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ غاصبانہ قبضے کا نتیجہ افغان عوام کا قتل عام و غارت گری، بحران و بدامنی اور افغانستان کی معاشی بدحالی کے سوا اور کچھ نہیں نکلا ہے۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے کاظم قمی نے کہا ہے کہ ایسے سخت حالات میں بھی افغانستان میں دہشت گردانہ اقدامات اور افغانستان کے مظلوم قوم کے قتل عام کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور ان سب اقدامات کی اصل وجہ افغانستان سے متعلق امریکی پالیسیاں اور امریکی سازشیں ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ ان کا ملک طالبان کو تسلیم کرنے کی سمت قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ والادائی کلب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ ماسکو طالبان گروہ کو تسلیم کرنے کی سمت قدم آگے بڑھا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت سے لازمی مراحل سے گزرنا ہوگا، کیونکہ طالبان بدستور دہشت گرد گروہوں کی روسی فہرست میں شامل ہے۔ صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روس طالبان کو تسلیم کرنے کے مرحلے کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے عمر میں روس کے خصوصی ایلچی نے ماسکو کی جانب سے کابل میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے لیے کسی الٹیمیٹم کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور وسیع البنیاد حکومت کے قیام سے متعلق عالمی توقعات کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپ میں فائرنگ کے نتیجے میں کم سے کم 7 پناہ گزین جاں بحق ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی اے ایف پی نے خبر دی کہ بنگلہ دیش کے سرحدی علاقے میں قائم روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپ پر جمعے کی علی صبح مسلح حملہ وروں نے فائرنگ کر دی، جس میں کم سے کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ حملہ روہنگیا کیمپ میں واقع ایک مدرسے میں کیا گیا۔ فائرنگ سے 4 افراد کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ 3 دیگر نے اسپتال میں دم توڑ دیے۔ بنگلہ دیش کے سیکورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نامعلوم حملہ واروں نے یہ حملہ صبح 4 بجے کے قریب کیا۔ بنگلہ دیش کے سیکورٹی افسر شہاب قیصر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں آپ سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتراج آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمن کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے تجزیہ نگار جناب راشد احد صاحب اور اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب صفدر رضا صاحب۔ اس وقت ہم چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے دیکھتے ہیں ہمارے کون سے مہمان ہمارے ساتھ رابطے میں۔ راشد احد صاحب کی خدمت میں پہلے چلتے ہیں۔ راشد احد صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔
جی راشد صاحب، ایک عرصے سے یمن کی جو نیشنل سالویشن حکومت ہے، عبد الملک بدر الدین الحوثی کی نگرانی میں جو حکومت کام کر رہی ہے، اس نے بارہا یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کی سلامتی کونسل بھی جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور وہی کہتی ہے جو سعودی عرب یا امریکہ کہتا ہے۔ اب جو تازہ بیان آیا ہے سلامتی کونسل کا کہ مغرب میں پیش قدمی یمنی فوج روک دے یا یمنی فوج جنگ بند کر دے، تو کیا یمنی فوج نے جنگ بند کی ہے یا یمن کے اندر جو دوسرے لوگ آئے ہیں ان کو ہٹانے کی یہ کاروائی ہے؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل کا جو موقف ہے وہ ہمیشہ ہی سے پاور اور منی کے زیر اثر رہا ہے، طاقت اور پیسوں کے زیر اثر رہا ہے، اور اس میں یہ بات ان کی کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، یعنی انہوں نے چھپایا بھی نہیں اس چیز کو۔ انہوں نے صاف کہا کہ جب قاتل ایک بار تو انہوں نے کسی اپنی حکمت عملی کی بنا پر یا دباؤ کی بنا پر اپنی جھوٹی یعنی کہ ایک فریب دینے کے لیے دنیا کے عوام کو انہوں نے یہ کیا کہ سعودی عرب کو کچھ دنوں کے لیے لسٹ میں شامل کر لیا بچوں کے قاتل، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر ان کو ڈی لسٹ کر دیا اس گویا کہ اس کیٹیگری سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور صاف کہا کہ چونکہ وہ سعودی عرب ہمیں پیسہ دیتا ہے، اب یہ معیار انہوں نے کھل کر کے صاف صاف بیان کر دیا کہ جو پیسہ دے جس کے پاس طاقت ہو اس کی بات ہم مانیں گے، نہ کہ ایک کمزور ملک جس کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہر طرح سے پہلے ہی سے وہ بدحال تھا، مقبول حال تھا، اور یہ ان کی ہی کرشمہ سازیاں تھیں سامراجی قوتوں کی اور ان کے جو خطے میں اتحادی ممالک ہیں عرب شاہی مملکتیں ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، انہی کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ وہ ملک اپنی تمام تر امکانات رکھنے کے باوجود، اپنے اور اس قوم میں تمام تر ظرفیت ہونے کے باوجود، اس ملک کو انہوں نے جنگ کے ذریعہ بدحال کیا. جب انہوں نے پہلے سے ہی خانہ جنگی وہاں چھڑی ہوئی تھی، اور باضابطہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو کچھ دنوں میں پورے طور سے قبضہ کرنا چاہیے، چنانچہ امریکہ وغیرہ کی مدد سے انہوں نے 26 جنوری 2015 کو کھلی جارحیت کی. تو مسئلہ یہ کہ سلامتی کونسل وغیرہ تو واقعتاً ایک گویا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو گویا کہ کبھی بھی کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا ہے، کسی مظلوم کے مسئلے کو حل نہیں کرتا ہے. اب یمن کے حوالے سے تو یہ بالکل آشکار اور بے نقاب ہو چکے. اب دیکھیں نا کہ کیا کہتے ہیں، وہی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حوثی انصار اللہ کی کو جو ہے اپنی ایڈوانسمنٹ روکنی چاہیے، اپنی پیش رفت روکنی چاہیے. اس سلامتی کونسل میں جو یہ ایک ارجنٹ یعنی ایک بحث چھڑی، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ جارحیت ان کی طرف سے ہوئی، بلکہ یہ تو اپنا ایک دفاع کا اپنے آپ کو اپنے یعنی یہ قوم اپنے آپ کو اپنے آپ کا دفاع کر رہی ہے، اپنے ملک کا دفاع کر رہی ہے. یہ حکومت جو سیلویشن گورنمنٹ جس کا آپ نے ابھی نام لیا، نیشنل سیلویشن گورنمنٹ جس جو سنا سے جس پر انصار اللہ گویا کہ چلا رہے ہیں، یہ خود اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. اب یہی بات ہے کہ آپ وہ شعر ہے کہ خرد کا نام رکھ دیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو یہ جو صورتحال انہوں نے بنائی ہے سری اور گھٹائی ہے، یہ کہ آپ یمن کے سیلویشن گورنمنٹ کو انصار اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جائز حق دفاع کا حق چھوڑ دیجئے، جائز حق کا دفاع کا چھوڑ دیجئے اور آ جائیے. یہ جب بھی میدان جنگ میں یہ جب بھی شکست کھاتی ہیں یہ قوتیں، تو اقوام یعنی بڑی قوتیں یا جارے قوتیں، تو اقوام متحدہ ان کی پشت پناہی کے لیے
بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب صفدر رضا صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
صفدر رضا صاحب، جیسا کہ ابھی راشد احا صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یہ شکست کھاتے ہیں میدان جنگ میں، تو اسی طرح کے بیانات اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے دلواتے ہیں، تو شکست ان کی آپ کتنی قریب دیکھ رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی شکست دیوار پر لکھی ہوئی تھی، صرف وقت کا اعلان ہونا باقی تھا. اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بوکھلاہٹ کے بیان کے بعد یہ بات تو طے ہو گئی کہ شکست ہو گئی ہے، بس اس کا اعلان اقوام متحدہ نے کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی بات اقوام متحدہ کا دورہ کردار ہے، جو میرے دو احباب نے بھی فرمایا. جب سلوبودان ملازوویچ کی قیادت میں سربین آخری مسلمان بوسنیا کے لوگوں کا قتل عام کر رہی تھی، تو اقوام متحدہ ان ایکشن میں تھا، اور اقوام متحدہ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے گئے. جب یہی طالبان اور یہی افغان مجاہدین افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کر رہے تھے، تو وہ جہادی تھے اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور پھر امریکہ بہادر کی قیادت میں سارے ملکوں نے ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ کیا تھا اور روس کا ناٹک بند کر کے رکھا. وہی سچویشن اب یمن پر ہے کہ یمن پر ایک جارے طاقت نے حملہ کیا، اور وہ حملہ کئی سالوں سے جاری ہے، اور اقوام متحدہ یمجون کی تصویر ہے. اور وہ لوگ جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے افغان مجاہدین کی طرح جس کے پوری دنیا نے مدد بھی دی تھی اور دانے بھر میں سخنے وہ اس کی مدد کو دوڑتے آتے تھے، پورا مغرب ان کی پشت پر تھا. آج کسی نے یمنی مجاہدین جو اپنے ملک کی آزادی استقلال اور اپنے ملک کی صلاحیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. یہ دور معیارات ہیں جو کہ تاریخ ہمیشہ کوڑے مارتی رہے گی کہ یہ کیا چیز تھی اور یہ کیا اقوام متحدہ تھا جو مظلوموں کی مدد کو نہیں آتا تھا، اور امیروں کے اور پیسے اور ڈالروں کی چمک اور پیٹرو ڈالرز کی دمک کے سامنے جھک جاتا تھا. یہ وہی اقوام متحدہ ہے جو شام پر تو کیمیکل ہتھیاروں کے تلاش کے بہانے سے سینکشن لگا دیتی ہے، لیکن امریکہ کا پینٹاگون کو اس وقت کا عہدیدار رمزفیلڈ صدام کے دارالحکومت بغداد کے دورے کر کے حلہ شیری دیتا ہے، باوجود اس کے کہ صدام نے کردوں کے خلاف اور ایرانی فوج کے خلاف جنگ کے دوران کیمیکل ویپن استعمال کیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں مغرب کا اور اقوام متحدہ کا یہ دورہ کردار ہے جو اس کو خود ہی لے کے ڈوب رہا ہے. اخلاقی طاقت ان کی سلب ہو گئی ہے اور یہ دنیا کے سامنے واشگاف ہو گئے اور ننگے ہو گئے، اور تاریخ کا میوزیم ان کو ہمیشہ ایک جارے کی حیثیت سے یاد رکھے گا، جیسے ساری زندگی بڑے ممالک بالخصوص کالونیل کنٹریز سے ان کو آج جو ہے وہ ان کی مذمت ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غلام بنا کے رکھ دیا تھا. جنگ یمن بھی ایک بہت بڑا کلاسیکل اگزامپل بن گئی ہے کہ عالمی زمین کے سامنے لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا، بچے ایسے سے مرتے رہے، بچے میل نیوٹریشن تھے، ان کو خوراک نہیں مل رہی تھی، لیکن اقوام متحدہ صرف حوثیوں کی مذمت نہیں مل رہی.
صفدر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بات جنگ بندی کی ہو رہی ہے کہ پیش قدمی روک دی جائے اور جنگ بندی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹاک ہوم معاہدہ بھی ہوا تھا اقوام متحدہ کی نگرانی میں، لیکن الحدیدہ جس کے بارے میں معاہدہ ہوا تھا وہاں پر ایک دن بھی جار سعودی اتحاد نے فائر بندی کی پابندی یا پاسداری نہیں کی. تو اب اگر مغرب میں یہ فائر بندی ہو جاتی تو اس کی کیا گارنٹی یا ضمانت ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جنگ سعودی عرب نے شروع کی تھی لیکن اس کا اختتام جم نہیں کریں گے. یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ سعودی عرب کے گلے میں ایک ایسا ڈھول بن گئی ہے جو اس کو بجانا ہی بجانا ہے، کیونکہ ویسٹ اس کو یہ جنگ ختم کرنے پہ آمادہ نہیں کر سکا ہے. میں ضمنی طور پر ایک سوال پوچھتا ہوں کہ وہ فاؤنڈیشن آف او آئی سی اسلامی کانفرنس کہاں ہے جو ایران عراق جنگ کے درمیان بہت سارے وفود بنا کر تہران اور بغداد کے چکر لگاتی تھی اور دو اسلامی ممالک کے درمیان جنگ بندی کا دور ڈالے گئی تھی اور کوشش کر رہی تھی اور جارے کی مذمت نہیں کرتی تھی. یہاں تو نہ تو اقوام متحدہ پر تو گلا ہے ہی صحیح کہ وہ غیروں کا ادارہ ہے، لیکن اپنی اسی کا جو کہ ایک مسلمان ملک پر جا
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ دن قریب ہے اور دور نہیں ہے کہ جب وہ وفود پھر سرگرم ہو جائیں گے جب یمنی فوج اور اندر تک سعودی عرب کے پیش قدمی کرے گی؟
تو میرا یہ خیال ہے کہ یمن کی جنگ آل سعود کے پوری ڈائنیسٹی کے خاتمے کا باعث بنے گی. یمن کی جنگ سعودی عرب کا جو پیٹرو ڈالرز کے ذریعے جمع کی ہوئی فضائی طاقت اور بہت سارے ملکوں کی سعودی عرب کے مداخلت کے ذریعے یمن پر فضائی بمباری بھی اسرائیل طیارے بھی حصہ لیتے ہیں، یہ باعث بنے گا کہ عرب اسٹریٹ کھڑی ہو جائے اور سعودی ڈائنیسٹی سکوت کر جائے اور عربستان آزاد ہو. یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بن سلمان کی بچگانہ پالیسیاں اس سعودی عرب کے بہت بڑے زوال کا باعث بنتی جا رہی ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. یقینی طور پر سعودی عرب اور اس کے اتحادی یمن کی جنگ ہار چکے ہیں، اور بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سعودی شاہی خاندان کا مستقبل یمن کی جنگ میں شکست کے بعد کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ استقامت اور پائے مردی نے شہنشاہیت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اور سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
أوفوا بحب دام طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سهل اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قرب شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد
اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ممکن ہے ناگہانی موت تم کو اپنے پنجے میں جکڑ لے، تمہاری آواز کو خاموش کر دے، تم عدم کی وادی میں بکھر جاؤ، تمہاری نشانیاں نابود ہو جائیں اور گھر ویران ہو جائیں، لہذا جلد توبہ کر لو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین انسان کے لیے بہتر ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے. اگرچہ قبولیت توبہ کی مہلت زندگی کے آخری حصے تک ہے، لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ کون سا حصہ زندگی کا آخری حصہ ہے. لہذا گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، ممکن ہے یہی حصہ زندگی کا آخری حصہ ہو، اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو شاید بعد میں توفیق نہ مل سکے. توبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھولنے والے کا ایک یہ بھی لطف ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے گنہگار اٹھے. کیا اس نے توبہ کا دروازہ کھول نہیں رکھا ہے؟ کیا اجابت کا دروازہ بند کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو اجابت کی ضمانت بھی اس قادر مطلق نے لے لی ہے. وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں. اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو، بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے، جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں چند روشیں بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے. استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سیاہی کو محو کرے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول رہتے ہیں، یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفر اللہ کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے مغفرت طلب کرنا، یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کی درخواست کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی روش ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و حسنات میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلا نماز کی پابندی، نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے۔ یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی روکتی ہے اور گناہوں کو نامۂ اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، کثرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے یوں دور کر دیتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جدا کر دیتے ہیں، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرا دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو دور کرتا ہے وہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، البتہ وہ صدقہ جو صدق نیت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے دیا جائے، نہ کہ شہرت اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، کیونکہ جس کی نیت رضاء الہی اور خوشنودی پروردگار پر ہوتی ہے وہ اپنے ہر عمل پر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اسی سے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ بیماری کے ہمراہ درد و مشکلات ہوتی ہیں جن کا تحمل کرنا یقیناً بہت سخت تو دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص صبر و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا خدا اس صبر و تحمل کو ریزش گناہ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً توبہ کیا جائے؟ اور اگر توبہ میں تاخیر کی جائے تو کیا باب توبہ بند ہو جائے گا؟ یقیناً توبہ کی قبولیت میں فوریت کی شرط نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی جائے تو قابل قبول ہے، کیونکہ باب توبہ موت کے پہنچنے سے پہلے تک کھلا ہے۔ لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کیونکہ کسے خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہے؟ ممکن ہے ٹال مٹول کرتا رہے اور اچانک موت گلے سے لگ جائے۔ لہٰذا عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی بھی سبب پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے خود کو پاک اور عذاب و بلائے الہی سے خود کو محفوظ کر لے، کیونکہ ممکن ہے آخری وقت توبہ کی توفیق سے محروم رہ جائے۔ لہٰذا جیسے ہی غفلت کی گرد ذہن سے چھٹے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں توبہ کر لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فرخ زمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ البتہ صبح امید ضرور سنتا ہوں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، فرخ زماں صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شیر کی دھاڑ سن کر راہگیر کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، لیکن فوراً کوئی کہہ رہا تھا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شیر ہوں جسے تم نے نجات دی۔ راہگیر نے بھی اسے پہچان لیا، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شیر اور بھی قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، تم نے میرے حق میں جو کام کیا ہے اس کے جواب میں میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شیر نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا شہر گیا اور چھپ چھپا کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں حوض کے کنارے بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی، اس کے ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی چوڑیاں حوض کے کنارے رکھی تھیں۔ شیر نے موقع پا کر ایک خوبصورت چوڑی اٹھائی اور فرار ہو گیا، شہزادی کو پتا بھی نہ چلا۔ اب راہگیر بیچارے کو کیا پتا ماجرا کیا ہے، وہ تو اتنی قیمتی چوڑی دیکھ کر بہت خوش ہوا، شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب شہر پہنچا تو اسے زرگر کا خیال آیا کہ وہ بھی تو اس شہر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو زرگر سے بھی ملتا چلوں، اور ہاں یہ چوڑی بھی اسے دکھاؤں، ذرا قیمت کا تو اندازہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر زرگر کا گھر تلاش کر ہی لیا۔ زرگر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر راہگیر نے چوڑی نکال کر اسے دکھائی اور الف سے یہ تک پوری داستان سنا ڈالی۔ زرگر نے جب اتنی قیمتی چوڑی دیکھی تو سمجھ گیا یہ شہزادی کی ہے، کیونکہ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہزادی کی چوڑی کھو گئی ہے اور لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ زرگر کے ذہن میں بھی لالچ آیا اور اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں دکان پر جاتا ہوں، اس کا وزن کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ پھر کیا تھا، زرگر اپنے گھر سے نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف گیا اور محل کے محافظ سے کہا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ زرگر نے چوڑی چوری کرنے والے کو پکڑ لی ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ نے زرگر کو محل میں بلایا، اس نے چوڑی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، چور میرے گھر میں بیٹھا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر اسے گرفتار فرمائیے۔ بادشاہ کے حکم پر اس بیچارے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھا، یہ چوڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بیچارے نے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور یہاں تک کہ زرگر نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید کر دو اور کل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شہر میں پھرانے کے بعد اسے موت کی گھات اتار دیا جائے۔ وہ سانپ جسے اس نے نجات دلائی تھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ جیسے تیسے کر کے قید خانے میں پہنچا، اس آدمی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کیا کہا تھا کہ زرگر کو باہر مت نکالو، یہ بے وفا ہے اور نمک حرام ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں محل میں جا کر بادشاہ کے بیٹے کو ڈستا ہوں، یہ لو جڑی بوٹی، یہ میرے زہر کا علاج ہے، جب خبر آئے تو تم محافظوں سے کہنا کہ تمہارے پاس اس کا علاج موجود ہے، بس اسی طرح سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ سانپ نے یہ کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ محافظوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے جو بھی اس کا علاج کرے گا اس کی آرزو پوری کی جائے گی۔ راہگیر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے وہی کیا جو سانپ نے اس سے کہا تھا۔ سپاہی اسے دوبارہ محل میں لے گئے، اس نے اپنی جیب سے بوٹی نکالی اور کہا، اسے کوٹ چھان کر ابالا جائے اور ٹھنڈا کر کے مار گزیدہ کو پلایا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی کیا گیا اور بادشاہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی قیدی کو اپنی آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے، مجھے آزاد کر دو اور میری بات پر بھی یقین کرو۔ بادشاہ نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زرگر کو گرفتار کر کے اسے کیے کی سزا دی جائے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 1 آبان، 16 ربیع الاول اور 23 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس اکتوبر سن 1814 کو پلاسٹک سرجری کا پہلا آپریشن کیا گیا۔ یہ آپریشن جوزف کانسٹنٹائن نامی برطانوی ڈاکٹر نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک فوجی افسر کی ناک کی جگہ پر اس کی پیشانی کے گوشت اور کھال سے بنا کر ایک نئی ناک لگا دی تھی۔ اس فوجی افسر کی ناک پارے کے زہر کے باعث ختم ہو گئی تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران پلاسٹک سرجری کا آپریشن بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا۔ برطانیہ کے تقریباً 11,000 فوجی جو دوران جنگ بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم کے مختلف حصے بدنما ہو گئے تھے، پلاسٹک سرجری کے ذریعے ٹھیک کیے گئے۔ تیئیس اکتوبر سن 1844 کو معروف فرانسیسی ماہر طبعیات ایڈورڈ برینلی پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی سے ہی طبعیات کی تحقیقات میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ ٹیلی گراف کی تکمیل کی صورت میں نکلا۔ برینلی کا 1940 میں انتقال ہوا۔ تیئیس اکتوبر سن 1942 کو شمالی مصر میں واقع شہر العلمین میں برطانوی اور نازی جرمن فوجوں کے درمیان تاریخی جنگ العلمین شروع ہوئی۔ اس جنگ میں برطانوی فوج کی کمان فیلڈ مارشل مونٹگو میری نے سنبھال رکھی تھی، اور جرمن فوج کے سربراہ مارشل ایڈوین رومل تھے۔ بہرحال جنگ العلمین نازی جرمن فوج کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان شمالی افریقہ کے دیگر علاقوں میں جنگ جاری رہی، اور بالآخر جرمنی کو قطعی شکست ہونے کے بعد افریقہ میں بھی امن و امان قائم ہو گیا۔ تیئیس ربیع الاول سن 1362 ہجری قمری کو ایرانی ادیب اور شاعر مرزا حسن خان دانش نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایک فاضل ادیب اور باذوق شاعر تھے۔ مرزا دانش نے اپنی عمر کا ایک حصہ استنبول اور انقرہ میں گزارا، جہاں وہ فارسی ادب کی تحقیق اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ ان کی معروف ادبی تخلیقات میں دستور زبان فارسی، سارا مدان سخن، اور ترجمہ رباعیات عمر خیام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس اکتوبر سن 1956 عیسوی کو سابق سوویت یونین حکومت کے خلاف ہنگری کے عوام نے قیام کیا۔ قابل ذکر ہے کہ 1953 عیسوی میں اس وقت کے ہنگری کے وزیراعظم امرے ناگی نے کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگانے کے بعد ہنگری میں سوویت یونین سے آزاد ایک نئی حکومت قائم کی۔ اس کے جواب میں سوویت یونین کی فوجی اور مالی مدد سے ہنگری کے کمیونسٹ محاذ نے عوامی تحریک کا مقابلہ کیا اور ہنگری کے بہت سے انقلابیوں کا قتل عام کر کے تحریک کو ٹھنڈا کر دیا۔ یکم آبان سن 1356 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی کو شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ آپ سن 1309 ہجری شمسی میں ایران کے ایک مذہبی شہر قوم میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قوم کے اعلیٰ دینی تعلیمی مرکز میں اسلامی علوم کی تحصیل میں مصروف ہو گئے۔ ذہانت اور صلاحیت سے سرشار ہونے کے سبب 27 سال کی عمر میں درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ 10 سال تک عراق کے شہر نجف اشرف کے اعلیٰ دینی تعلیمی مرکز کے شعبۂ درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ آیت اللہ مصطفیٰ خمینی انقلابی تحریک کے مشکل دور میں ہمیشہ اپنے والد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آج کے دن شاہ کے زرخرید کارندوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند کی شہادت ایران کی جد و جہد اور مسلمان قوم کی بیداری اور انقلاب اسلامی میں شدت کا سبب بنی۔ تیئیس ربیع الاول سن 1410 ہجری قمری کو مشہور عالم دین آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ مرزا جواد سن 1322 ہجری قمری میں تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ قوم اور پھر نجف اشرف گئے۔ ان دونوں مقدس شہروں میں انہوں نے جید علماء سے قصب فیض کیا۔ ایران واپس آ کر بھی انہوں نے علم و دانش کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا۔ زہد و تقویٰ اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت ان کی خصوصیات میں سے تھی۔ آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں آئین زندگی اور میزان المطالب کا نام خاص طور پر لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.